پڑھنا. یہ جو آج پہلا سبق ہم پڑھیں گے اس پہلے سبق کا عنوان ہے مسئلہ توحید. تو یہ جو اسباق ہیں اگر یہ ہم نے 10-15 سبق یاد کر لیے تو ہمارے عقائد بھی انشاءاللہ درست ہو جائیں گے, کیونکہ یہ درس قرآن پاک کی زبان سے بیان کی جا رہا ہے, اس میں کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ان شاء اللہ. اور کوشش یہ کریں کہ درس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہفتے کے دن شریک ہوں. مولانا طارق صاحب کی رائے ہے کہ یہ درس 3 بارک میں ہو, وہاں 3 بلاک میں, وہاں دوسری جیل سے بھی لوگ آ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے, اگر کوئی انتظامی رکاوٹ نہ ہوئی تو پھر شاید درس وہاں ہو اور اس کی اطلاع آپ سب کو پھر ہم دیں گے کہ آئندہ سے وہاں. اگر یہاں ہوا تو پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس درس کو ہم انشاءاللہ آج شروع کر رہے ہیں, اور درس کے بعد 10-15 منٹ تک مسئلہ پوچھنے کا اجازت ہوگی, کیونکہ کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا وہ 10-15 منٹ تک مسئلہ پوچھ سکتا ہے. اس لحاظ سے ہم سارے لوگ دین کے محتاج ہیں, ہر آدمی کو دین کی ضرورت ہے. تو دین کے بارے میں آپ لوگ سوال کریں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس کا جواب قرآن و حدیث سے دیں. آپ سوال و جواب کریں گے, ہمارا بھی اس میں فائدہ ہوگا. تو یہ ایک سبق ہے جس کا آغاز ہم کر رہے ہیں, اور یہ جو توحید کا سبق ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ وہ سبق ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس سے بہتر کوئی سبق
نہیں,
توحید کے سبق سے بہتر کوئی سبق
نہیں.
یہ سب سے اہم اور سب سے متبرک اور معظم اور برگزیدہ سبق اس لیے کہ آپ دیکھیں مسئلہ توحید اتنا اہم ہے کہ اس توحید کے مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء علیہ السلام, 124,000 انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ نماز پڑھانے نہیں آئے, نہ وہ روزے رکھانے آئے تھے صرف, اور نہ وہ صرف حج کرانے آئے تھے. 124,000 انبیاء کا مقصد کائنات کو مسئلہ توحید سمجھانا تھا. تمام پیغمبروں کی یہ مشترکہ دعوت, یہ میں تمہیدی کلمات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ جو تمہیدی کلمات ہیں یہ نچوڑ ہے اس سبق کا, کہ یہ جو تمہید ہے پہلی توحید, تمہید میں نے بیان کی ہے کہ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے کہ اس توحید کے مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے, اور ہر پیغمبر کو یہ توحید کا مسئلہ ضرور دے کر بھیجا گیا, اور کوئی مسئلہ دیا گیا ہو یا نہ ہو, کیونکہ نماز ہر پیغمبر کے دور میں نہیں تھی, روزہ ہر نبی کے دور میں نہیں تھا, حج اور زکوٰۃ ہر نبی کے دور میں نہیں تھی, لیکن توحید کا مسئلہ ہر نبی کے دور میں تھا. رسالت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ہر نبی کے دور میں تھا, لیکن رسالت کے کی کیفیت اور حیثیت ہر دور میں بدلتی رہی ہے. رسالت کی کیفیت بدلتی رہی ہے, لیکن توحید کی نہج اور توحید کا طریقہ اور توحید کا مفہوم اور توحید کا عنوان اپنے تمام معنوں کے اعتبار سے کبھی نہیں بدلا. یہ تمہید نمبر 1 ہے, پہلی تمہید. توحید کے مسئلے میں دوسری تمہید یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسئلہ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کون سا کلمہ عطا کیا, کون سی دعوت عطا کی, کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو پیش کیا, کس انداز سے, اس انداز سے کہ لا الہ الا اللہ, یہ ہے انداز خداوندی. لا الہ الا اللہ یہ مسئلہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے پیش کرنے کا انداز دنیا کو بتایا, اور یہ اتنا اہم تھا. لا الہ الا اللہ کتنا اہم ہے, لا الہ الا اللہ اتنا اہم تھا کہ اس لا الہ الا اللہ کے لیے علماء کہتے ہیں کہ 18,000 پیغمبر تختہ دار پر چڑھائے گئے, 18,000 پیغمبر شہید ہوئے لا الہ الا اللہ کے لیے, صرف لا الہ الا اللہ کے لیے 18,000 پیغمبر شہید, 18,000 رسولوں کو شہید کیا گیا, جس کو قرآن نے کہا یقتلون النبیین بغیر حق کے, بغیر جرم کے نبیوں کو مارا گیا, اور وہ نبیوں کو مارنے کا جرم ان کا جو ان کے سامنے لوگوں کے سامنے تھا وہ مسئلہ توحید. یعنی لا الہ الا اللہ کے جرم میں ہزاروں پیغمبروں کو ذبح کر دیا گیا لیکن لا کے کلمے کو تبدیل نہیں کیا. یعنی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ کائنات میں سب سے برگزیدہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذبح کرنا برداشت کر لیا لیکن اپنے کلمے کی کیفیت اور الفاظ کو نہیں بدلا. آپ اس پہ غور کریں کہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ آسمان اور زمین اس کلمہ توحید پر قائم ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا اور زمینوں پر پیش کیا اور آسمانوں پر پیش کیا. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں پر اپنی امانت پیش کی اور وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. ان تمام نے کہا, آسمانوں اور زمینوں نے اور پہاڑوں نے کیا کہا, کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے. پہاڑوں نے عاجزی کا اظہار, زمین نے اور پہاڑوں نے کہا ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے. اور وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. اور قرآن کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا, کہ انسان جلد باز اور نہ شکرا, جلد باز بھی ہے کہ سوچے سمجھے بغیر اس نے وہ امانت اٹھا لیا لیکن اس امانت کے حق کو پورا نہیں کر رہا. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انا عرضنا الامانتہ میں وہ امانت کون سی ہے, وہ امانت کلمہ توحید, وہ امانت اس بات توحید ہے, وہ امانت اعجاز خداوندی ہے, وہ امانت کلمہ طیبہ ہے, وہ امانت وحدانیت الہی ہے, وہ امانت الوہیت ربانی کا اقرار ہے, وہ امانت ایک خدا کی ایک ربوبیت کو دل سے ماننا ہے, وہ امانت یہ ہے. اس امانت کو انسان نے اٹھایا ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں, پہاڑوں اور آسمانوں نے کام نہیں کرتا. انا عرضنا الامانت, وہ امانت یہی. اس امانت کی بجا آوری کے لیے, اس امانت کو اس کے حق تک پہنچانے کے لیے 124,000 انبیاء کو اتنی اذیتیں اٹھانی پڑی کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ دو باتیں ہر نبی میں اللہ نے بھیجی ہیں, کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کو دو امتحانوں سے نہیں گزارا گیا. ایک امتحان یہ ہے کہ 124,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اس کی قوم نے گھر سے نہ نکالا, کوئی پیغمبر ایسا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس نے بکریاں نہ چرائی. بخاری شریف میں ہے کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی. بکریاں چرانے میں کیا حکمت ہے, اس پر علماء نے بڑی باتیں لکھی ہیں, اس کا یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیل آپ کو بتاؤں. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ توحید اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے پیغمبر شہید کیے, اس کے لیے نبیوں کو سولیوں پہ چڑھایا گیا. اس کلمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو آزمائش میں ڈالا. یہ کلمہ توحید کتنا ہے, آپ دیکھیں کہ قرآن پاک دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبیوں کو خطاب کیا ہے. اور کلمہ توحید کی ضد کیا ہے, شرک. کلمہ توحید کی ضد کیا ہے, شرک. دیکھیں ایک جگہ براہ راست رسول اللہ کو خطاب ہے اور ایک جگہ حضور کو باور کرایا گیا ہے پہلے نبیوں کا نام لے کر. 16 پیغمبروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, اور پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ 16 نبی بھی توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جاتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے اور ان کی نبوت ختم ہو جاتی. قرآن کہتا ہے ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اور قرآن نے رسول اللہ کو خطاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیغمبر تو اعلان کر دے, کہہ دے ولقد اوحی الیک, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تیری طرف ہم نے وہی اتاری ہے پیغمبر. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور تجھ سے پہلے نبیوں کو بھی ہم نے بتا دیا تھا. قرآن کہتا ہے کیا بتایا تھا, لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر اے نبی تو بھی شرک کرے گا تو تیرے اعمال بھی ضائع ہوں. یعنی نبوت جو ہے, نبوت وہ بھی شرک کی آگ میں جل جائے. تو ہمارے ہاں لوگ شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں, روزے بھی قبول ہو جائیں, شرک بھی کرتے ہیں, قبروں پہ سجدہ بھی کرتے ہیں, غیروں کو پکارتے بھی ہیں اللہ کے سوا, غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا بھی کہتے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں ہماری نمازیں بچ جائیں گی. یعنی پیغمبروں کی تو نبوت جل جائے گی. قرآن کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک, کہ اے نبیو, اے پیغمبر, اگر تو بھی خدا نخواستہ شرک میں مبتلا ہو گیا تو تیری نبوت بھی ختم ہو جائے گی. حالانکہ نبی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو خطاب کر کے اصل میں پوری کائنات کو بتانا بچانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی عظمت والی نیکی نبوت ہے, اعزاز دنیا میں سب سے بڑا نبوت ہے, اور یہ اعزاز بھی چھن جاتا ہے اگر شرک ہو تو تیری نماز کیسے نکلے گی, تیرا روزہ اور حج زکات کیسے نکلے گا. تو سب سے بڑی چیز شرک ہے. اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہمیں محفوظ رکھائے. تو میرے بھائیوں, پہلی تمہید کیا تھی؟ کہ کلمہ توحید جو ہے یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ توحید ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو شہید کرایا, اس کے باوجود کلمے کی کیفیت کو نہیں بدلا. اب تیسری تمہید بات ہے, اس پر توجہ فرمائیں, کہ 124,000 انبیاء میں انبیاء کا کلمہ مشترکہ یہی ہے, لا الہ الا اللہ. آگے نبیوں کا نام بدلا ہے, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھیں نبیوں کا نام بدلا ہے, لا الہ الا اللہ نہیں بدلا. دیکھیں تورات اٹھائیں, زبور اٹھائیں, انجیل اٹھائیں, قرآن اٹھائیں, ہر جگہ پر سب سے زیادہ زور لا الہ الا اللہ پر دیا. لا الہ الا اللہ کے بغیر کائنات قائم نہیں رہ سکتی. لا الہ الا اللہ کائنات کے وجود کی ضمانت ہے. لا الہ الا اللہ اس پیغمبروں کی آمد کا اصل مقصد ہے. لا الہ الا اللہ مشترکہ دعوت انبیاء ہے, مشترکہ. لا الہ الا اللہ اسلام میں داخلے کی سند ہے, اسلام میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جس پر یہ کائنات ساری کا مدار ہے. ہمیں اس لا الہ الا اللہ پر اس کی حقیقی معنی کے طور پر ایمان لانا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ہم نے اس کے معنی کے مطابق ہم ایمان نہیں لائے. ہم نے معنی کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور آگے کیا کہا؟ محمد اللہ کے رسول ہے. ہم نے اس کا معنی, الہ کا معنی صرف معبود سے سمجھا کہ لا الہ, لا کی ایک تلوار ہے وہ الہ پر چل رہی ہے. لا الہ, کوئی الہ نہیں, کوئی الہ نہیں الا اللہ, مگر اللہ. ٹھیک ہے, یہ جو الہ ہے, الہ کے بعد صرف اللہ بچا ہے اور کوئی نہیں بچا. توجہ میری طرف کریں آپ, ذرا غور سمجھے. لا الہ الا اللہ, لا ایک تلوار ہے. لوگ کہتے ہیں نا کسی کی نفی نہ کرو, کسی کی تردید نہ کرو, لیکن کائنات کے تمام پیغمبروں کی جو اصل دعوت ہے وہ شروع نفی سے ہوگی, شروع لا سے ہوگی. لا اس لیے کہ جب تک نفی نہیں ہوگی, جب تک لا نہیں ہوگا. یا جیسے دیکھیں ایک جگہ کسی آدمی کے جسم پر پھوڑا ہو تو پھوڑے کے اوپر ڈاکٹر دوائی نہیں لگاتا جب تک نشتر نہ لگائے. اس لیے کہ اگر نشتر لگائے بغیر دوائی لگ جائے اس دوائی کا اثر نہیں ہوتا. پہلے نشتر لگا کر اسے صاف کیا جاتا ہے, صاف ہونے کے بعد دوائی اثر کرتی ہے. تو لا الہ نے شرک کا جو اندر پھوڑا ہے اس کے پیپ کو ختم کیا لا نے. اس کے بعد جب یہ صاف ہو گیا پھر الا اللہ کا مرہم لگا دیا, یہ مرہم لگ گیا. اب وہ الا اللہ کا مرہم ہے اس کا اثر ہوگا. لیکن جب پہلے ہی بت اندر موجود ہو, پہلے ہی اندر انسان کے خدائی کے جو کئی اپنا امیدوار موجود ہو, جس کو خدا آدمی سمجھتا ہے وہ اندر موجود ہو, جس سے خدائی کا کام لیتا ہے وہ موجود ہو, تو لا الہ الا اللہ کا کیا اثر ہو. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اس بڑی قابل غور بات ہے, اس پر آپ غور بھی کرنا ہے اور اس پر بھی عمل بھی کرنا ہے. لا الہ الا اللہ میں الہ کا معنی صرف معبود سمجھ کر, صرف معبود سمجھنا لا کے بعد, اور پھر یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں صرف اس کو معبود سمجھ کر مسلمان نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی ہم کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کا رسول ہے, یہ کہنے کے بعد ہم مسلمان نہیں ہوئے. ہم مسلمان کب ہوں گے؟ کہ جب الہ کے تمام معنوں کے مطابق ہم اسے مانیں. تمام الہ کے معنی کیا ہیں؟ الہ کا معنی معبود ہے, معبود جس کی عبادت کی جائے. الہ کا معنی مشکل کشا ہے, جس سے ہر وقت مشکل میں پکارا جائے. الہ کا معنی ہے حاجت روا, جس سے ہر وقت حاجت طلبی کی جائے. الہ کا معنی ہے ہر وقت سننے والا, جس کو ہر وقت سنایا جا سکے. الہ کا معنی ہر چیز کا خالق. الہ کا معنی ہر جگہ موجود,
الہ کا معنی ہر چیز کا جاننے والا، الہ کے یہ معنی، جب لا آئے گا تو ان سب معنوں کی نفی ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی ہر چیز کو جانتا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، یہ تمام معنی لا کے نیچے مان کر پھر الا اللہ کے معنی کو مانو گے تو ایمان آدمی کا مکمل ہوگا، ورنہ لا الہ الا اللہ کا کوئی لا کے بعد جتنی باتیں میں نے عرض کی اس کی نبی کی جائے. لیکن قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی تیری تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. جب یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کے بعد ہم کہیں کہ مشکل کشا علی ہے، مشکل کشا فلاں پیر ہے، مشکل کشا فلاں حاجت روا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا کاشف لہ الا ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ کون حاجی یہاں سے حج کرنے جاتا ہے، حج کرنے جا کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہاں جا کر یہ کہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ یہاں تو مجھے کہہ رہا ہے شریک نہیں کرتا، وہاں داتا دربار پر جا کر کہے گا کہ دے پتر سے لے کر بھائی، وہاں جا کر کہے گا کہ ہر چیز تو کر سکتا ہے. پیر کو یہ کہنا کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے یہ شرک، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے ولی برحق ہے، ولایت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی ولی میں نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا یہ جو شرک ہے، شرک حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ شرک کی چال چونٹی سے بھی زیادہ، چونٹی کی چال سے بے آواز ہوگی. چونٹی کی چال جو ہوتی ہے اس میں آواز ہی ہوتی ہے، شرک ایسے ہوگا لوگ شرک کریں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم شرک میں. آج وہ دور آ گیا، ہم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہمارے روزے نہیں قبول ہوتے، ہماری آہیں نہیں قبول ہوتی، ہم سجدے کرتے ہیں شرک کر کے دعا کیسے قبول ہو؟ حضور نے تو یہ بھی فرمایا لا يقبل الله لصاحب بدعة حجا ولا صوما ولا صلاة ولا زكاة ولا صدقا ولا عدلا ويخرج من الاسلام كما يخرج الشعيرة من العجين. حضور نے فرمایا جو بدعت کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکاة قبول ہے، وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. بدعت کر، اور اگر آدمی شرک میں مبتلا ہو پھر کیا قبول ہوگا؟ کیسے نمازیں؟ پہلے عقیدے کو صاف کرو، پہلے یہ جو اندر زنگار لگا ہوا ہے اس کے اوپر توحید کی کلی پھیرو، اندر جو پیپ چڑی ہوئی عقیدے پر اس پر الا اللہ کا کمرم لگاؤ، پھر پکی بات. اصل بات ہے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کا اس کے معنی کے مطابق اقرار کیا جائے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. 124,000 انبیاء کا مشترکہ کلمہ یہ ہے، کوئی چیز اور اتنی مشترکہ نہیں ہے جتنی کلمہ مشترکہ. آخر یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ نبی بھی آئے، نبی ذبح بھی ہوئے، نبی گھروں سے نکالے گئے، نبیوں کو اذیت ہی دی گئی، نبیوں کو مارا گیا، نبیوں کو پیٹا گیا، اور پیغمبروں کے بعد صحابہ کو دیکھو، حضرت بلال کو تپتی ریت پر کس لیے لٹایا گیا؟ نماز کے لیے نہیں، صرف روزے یا مسواک کے لیے نہیں، نماز روزہ وہ کرتے رہتے تو ابو جہل کو کوئی تکلیف نہیں تھی. ابو جہل کو تکلیف لا الہ الا اللہ کی تھی، ابو جہل کو تکلیف یہ تھی کہ میرے معبودوں کے مقابلے میں ایک معبود، میری خدائی کے مقابلے میں ایک خدا، یہ تھی تکلیف. ورنہ تسلیم کرنے سے ان کو کیا تکلیف ہوتی؟ ساری عمر حضور مکے میں رہ جاتے. یہ توحید کا جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم. پیغمبروں کو ٹھوکریں ماری گئی، پیغمبروں کو گھروں سے نکالا گیا، پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا اس کلمے کے جرم، پیغمبروں کو اتنی تکلیفیں اٹھائی جس کی کوئی کمی. میرے بھائیوں یہ کلمہ توحید اتنا اہم ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے ایک ایسے رسول بھی اس دنیا میں آئے ہیں کہ جس رسول پر اتنی اذیت آئی کہ قرآن پاک نے بالآخر اس پیغمبر کی عظمت کو آشکار کیا. اس کا پھر قرآن پاک میں ذکر، قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے اصحاب الرس، رس عربی زبان میں پرانے کنویں کو کہتے ہیں، گندا کنواں، ایسے تو پیر کہتے ہیں لیکن پرانے گندے کنویں کو رس کہتے ہیں، را اور سین. آپ دیکھیں ایک پیغمبر اللہ کے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، وہ ایک اپنی قوم کی طرف آئے نبی بن کر، قوم کے سردار نے کچھ دن تو برداشت کیا لیکن جب ہر چوک میں اور ہر گلی میں نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا، نبی نے کہا تو بادشاہ سے برداشت، اس نے پیغمبر کو وارننگ دی، نبی نے کہا یہ کلمہ تبدیل نہیں ہو سکتا، رک نہیں سکتا،
اس نے کہا تجھے ختم کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، تجھے تو کچھ نہیں، جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن یہ تبدیل بالآخر پیغمبر کو گرفتار کیا اور کچھ دن گرفتار رکھا، چھوڑ دیا. بعد میں پھر اس نبی کو آخری جب مہلت دینے کا وقت آیا تو وہ بھی گزر گئی، وقت گزر گیا، تو پیغمبر کو انہوں نے اٹھا کر اپنے شہر کے چوک میں، ایک پرانا کنواں تھا گندگی کا ٹھیر، اس کنویں میں نبی کو ڈال پرانے اور اوپر ایک پتھر رکھ. فسری نے لکھا ہے کہ پیغمبر بدبودار کنویں میں بند ہو گئے، جس کو قرآن نے اصحاب رس کہا ہے، کنویں میں بند ہے نبی. پوری امت میں اور پورے ملک میں نبی کا کلمہ کوئی پڑھنے والا نہیں جو نبی کے لیے آواز اٹھا. ایک آدمی تھا مارچ کی مچھلے بھر رہے، وہ نبی کا صاحب صرف ایک، وہ شہر کا نہیں تھا، دور کسی علاقے میں رہتا. اس کو چار پانچ دنوں کے بعد کسی نے بتایا کہ تیرے رسول کو کنویں میں بند کر دیا گیا. وہ روتا ہوا شہر آیا، اس نے سارا دن دیکھا کہ پولیس کے لوگ اور بادشاہ کے لوگ اس کنویں کے ارد گرد کھڑے. آدھی رات کے بعد چھپتا چھپاتا وہ صحابی کنویں کے قریب آیا، اور کنویں کے مڈیر پر ایک طرف کونے میں ایک تھوڑا سا سوراخ، اس صحابی نے اس سوراخ کے قریب منہ کر کے کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ. دیکھے نا، نبی کنویں میں بند ہے، چار پانچ دن گزر گئے، بدبودار کنواں ہے، نبی کنویں میں بند ہے، تو یہ صحابی کہتا ہے یا نبی اللہ، میں فلاں ہوں آپ کا صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آخر وہ نبی ہمارے جیسا کوئی کچے ایمان کا ہوتا تو کہتا ہو ہو کیونکہ تیرے آئے میرے، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اپنی برادری کے لوگوں کو لاؤ، یہ پتھر ہٹاؤ، ایسے کہ وہ پیغمبر اس نے کنویں کے اندر چار پانچ دن گزارنے کے بعد اپنے صحابی سے کہا تو کہتا ہے کیا حکم ہے؟ میرا حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ پر پکا ہے اور کوئی کہنے لگا کہ آپ کی کوئی خدمت میں کر سکوں؟ کہا کوئی، جس خدا کے لیے میں کنویں میں آیا ہوں وہ میری حالت ہو جاؤں، کوئی ضرورت؟ اس نے کہا نہیں جی، کچھ تو کر سکتا ہوں، نکل کر چلے، صرف لا الہ الا اللہ پر پکا رہنا اور کوئی بات. اب ذرا چلا گیا ہوتا ہوا جا رہا، سات آٹھ دن گزر جانے کے بعد بادشاہ نے کہا چلو یار شاید مر گیا ہو، نکالو دیکھو، اگر زندہ ہے تو پھر اب باز آ جائے گا. نکالا تو پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بادشاہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب. اس نے کہا یہ بات نہیں، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پیغمبر کو کنویں میں زندہ دفن کر دو. اب دیکھو اس گندے کنویں میں مٹی ڈالنے لگے اس کے پولیس والے، یہاں کندھوں تک مٹی آ رہی، بادشاہ کا سر اوپر ہے، تو حضرت حنزلہ بن سلمان علیہ السلام کا سر باہر. پھر بادشاہ ہے کہ آپ بتاؤ، کہا نہیں قولوا لا الہ الا اللہ. بالآخر اللہ کے رسول کو زندہ مٹی میں دفن کر، اور مٹی جب اوپر ڈالی تو مٹی کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پولیس اور وہ سپاہی ناچنے لگے. اب اللہ کی غیرت تو جوش آئی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پتھروں کا عذاب ہے ایک اور قوم پر آیا، ایک اس قوم پر آیا، فجعلنا عالیہا سافلہا فامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. اللہ نے فرمایا زمین کے نیچے کے حصے کو اوپر اور اوپر والے کو نیچے برسے، اور پتھر برساؤ، پتھر بھی برسے اور زمین کا حصہ بھی تباہ کرے، قوم تباہ و برباد ہو، بادشاہ بھی تباہ ہو. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ایک طرف نبی ہے لا الہ الا اللہ زندہ رہا، پیغمبر شہید ہو. لا الہ الا اللہ کی عظمت باقی، لا الہ الا اللہ کے لیے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا کلمہ، اس میں بہت مانا پنا. ہم تو ایسے لفظی مانا لا الہ الا اللہ وہ زلہ پڑ گئے ختم. ہمارے اندر سے ہر قسم کی بڑائی دنیا کی نکالنی پڑے گی، ہر قسم کی خدائی نکالنی پڑے گی، ہر قسم کی مشکل بجھائی، تب لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے، توحید کا جو پہلا سبق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ چیز جس سے مانگا جا سکتا ہے، ہر وہ چیز جس کے سامنے کہا جا سکتا ہے، جس کو جس سے دکھ میں جس کو پکارا جا سکتا ہے، صرف اللہ کے پر کوئی نہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک جو توحید کے مقابلے میں ہے، شرک، شرک کی کیفیتیں بدلتی رہی. آج کے دور کا شرک اور ہے، حضور کے دور کا شرک اور تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا شرک اور تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا شرک اور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا شرک اور تھا. یہ پانچ شرک کے اقسام، یہ شرک کے اقسام انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان نہ کروں گا. آج صرف یہ بات آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ دنیا کے اندر اسلام میں انبیاء کی جو دعوت ہے اور اسلام کی دعوت ہے، قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے، وہ ہے مسئلہ توحید. مسئلہ توحید کا اقرار اس کے حقیقی معنوں کے اعتبار سے، اس کے حقیقی معنوں کے انداز میں، اس کے تمام معنی. کیا معنی؟ کہ ہر مشکل، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع کا مالک نہیں، کوئی نقصان کا مالک نہیں، کوئی دکھ دینے والا نہیں، کوئی مشکلات آسان کرنے والا نہیں، صرف اللہ. قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ عرب کے کافر، عرب کے مشرک ایسے تھے کہ جب دریا میں ڈوبنے لگتے تھے، کشتی دریا میں جاتی، پانی میں ڈوبنے لگتی، تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے فلما نجاہم الی البر، اور جب خشکی میں آتے تھے اذا ہم یشرکون، تو پھر غیروں کو پکارنے لگ جاتے، پھر بتوں کو سجدہ کرتے. تو ہم لوگ بھی ایسے، ہمارے ہاں انسان کی یہ عادت ہے. یہ میں کافی گہری بات کہنے لگا ہوں، شاید آپ سمجھ میں امید آ جائے. دیکھیں انسان کی یہ عادت ہے، انسان تمام اور فطرت ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو آدمی اس کی حاجت کو پورا کر دے، جو چیز، جو نبی، جو ولی، جو انسان، اس کی سخت مشکل میں اس کی بات کو پورا کر دے، اس کے دکھ میں مدد کر دے، یہ اتنا عاجز ہے کہ یہ اس کے سامنے سر جھکا دے گا. غور کر لیں، ایک آدمی یہاں سخت مشکل میں ہو، فوراً آپ اس کی مدد کر دیں، وہ آپ کے سامنے عاجز ہو جائے، آپ کے سامنے نیچا ہو جائے. اسی طرح انسان جو ہے یہ تامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے، یہ تعویذ لینا، فلاں بزرگ کے دربار پر جانا، فلاں مجھ سے دعا کرا لینا، یہ انسان کی وہ فطرت اور نیچر ہے جو انسان کی اندر کی بیچارگی کو ظاہر کرتی ہے. اندر کی بیچارگی، اندر کی لجاجت، اندر کی جو ہے وہ عاجزی، اندر کی درماندگی ظاہر کرتی ہے کہ انسان اصل میں اندر سے کمزور ہے. کوئی اس دنیا کے اندر کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی عام آدمی اس کی پشکل کو پورا کر دے، اس کے سامنے سر جھکا. اور یہ انسان اتنا کمزور واقع ہوا ہے کہ جب یہ تباہی پر آتا ہے تو یہ پتھر کو سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس سے بھی زیادہ ڈوب جاتا ہے تو جانوروں کا پیشاب پینے لگ جاتا ہے. ہندو نہیں پیشاب پیتے، گائے کا، انسان ہے. انسان کو اللہ نے صرف المخلوقات بنایا، لیکن اس کی مت ماری گئی، جانور کا پیشاب پی رہا ہے، کبھی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کبھی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، اپنی حیثیت کو جس مالک نے پیدا کیا ہے اس نے یہ اعلان کر کے پیدا کیا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ تیرے پاس تیرے ماں سرر ہے، دنیا کے سارے دکھوں کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس دکھوں کے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کو اس کے حقیقی معنوں کے ساتھ ہمیں جاننا چاہیے. شرک کیسے، شرک پیدا ہوتا ہے نیک آدمیوں کا نام لے کر، اس بات پر غور کریں. شرک پیدا ہوتا ہے نیک آدمیوں کا نام. ہندو علیہ السلام کے دور میں پانچ بزرگوں کے مجسمے بنائے، قرآن کہتا ہے ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ پانچ نیک بزرگ تھے، ان کے نام کے مجسمے بنائے. اور حضور علیہ السلام کے دور میں بھی بزرگوں کے نام کے مجسمے، یہ نیک آدمی کا نام لے گئے کہ میں فلاں بزرگ کے ذریعے سے اللہ کو ملنا چاہتا ہوں. اچھا شرک پیدا ہوتا ہے نیک آدمی کا نام لے کر، اور بدعت پیدا ہوتی ہے نیکی کا نام. یہ سوال ہے، یہ نیکی ہے اور ہر آدمی بدعت رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، بدعت سے. شرک کا مفہوم میں آپ کو پھر بتاؤں گا، آج یہ صرف بتانا تھا کہ توحید لا الہ الا اللہ کو اس کے اصلی معنوں کے ساتھ ماننا چاہیے. اور اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بیڑی بنانے والا نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں. یہ ہے لا الہ کا معنی، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، الا اللہ مگر اللہ. ہر چیز پر قادر، ہر وقت قادر، ہر لمحے قادر، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا ماننے والا، ہر چیز، ہر دکھ کا دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کے اس مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو ترتیب یہ ہوگی کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس بات توحید ہے اور ایک نفی شرک. اور محمد رسول اللہ کے اندر ایک اس بات سنت ہے، ایک نفی بدعت ہے. تو یہ چار معنی انشاءاللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ کے مفہوم میں ہم انشاءاللہ ترتیب سے بیان کریں گے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، اور یہ لیکچر اور یہ سبق ہم سب کو اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق دے، یہ توحید کو اس کے اصلی اور حقیقی معنی کے طور پر ہم تسلیم کریں، تب جا کر ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، ہمارے حج روزہ قبول ہوگا، ورنہ ہماری کوئی دعا نہیں، کوئی کلمہ نہیں، کوئی چیز نہیں. توحید پر آدمی کا ایمان پکا ہوگا، اعمال کمزور بھی ہوں گے بخشش ہو جائے گی. توحید پر ایمان کچا ہوگا، اعمال جتنے بھی ہوں گے کبھی بخشش نہیں ہوگی. توحید کی مثال جڑ کی ہے اور اعمال کی مثال شاخوں کی ہے. جڑ کمزور ہو شاخیں کبھی نہیں ہو سکتی، جڑ کمزور ہو پھل کبھی نہیں لگ سکتا. اس جڑ کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے اور جڑ کلمہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرے.
پڑھ لیں، محمد رسول اللہ کہہ لیں، بس عقیدہ ٹھیک ہو گیا. یہ بات، یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری کہ ہمارے عقائد درست نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدے صحیح پر کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر پر آدمی اگر دعا کرے تو قبر والا ہماری دعا سن کر مسئلہ حل کرتا ہے. قبر والا دعا سن کر مسئلہ حل کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نبی ہر جگہ موجود ہے، یہ شرک. یا اللہ مدد کے علاوہ یا علی مدد کہنا، یہ شرک. اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب ماننا، یہ شرک. لیکن ہمارے عقائد کیونکہ درست نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی کا پتہ نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، صرف اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. جب تک لا الہ الا اللہ کو اس کے حقیقی معنوں کے مطابق ہم نہیں اپنائیں گے، ہمارے عقیدے درست نہیں ہوں. عقیدے کو درست کرو. عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ عقیدہ درست ہوگا تو اعمال میں اگر کمزوری ہوگی تب بھی معافی مل جائے، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آپ جتنے مرضی سجدے کریں، جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، کوئی بات قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ عقیدہ جو ہے یہ اصل. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور یہ مثال بڑی قابل غور ہے. میں نے باہر کے جلسوں میں بھی یہ مثال کئی دفعہ دی ہے اور تقریروں میں بھی کہ اس کو اگر یہ موجود ہے، اور وہ ایک میری کتاب ہے پیغام توحید و سنت، چھپی ہوئی ہے کافی دیر پہلے. میں نے برطانیہ میں لیکچر دیے تھے کچھ اپنا کمیونٹی سینٹروں میں شرک پر، توحید پر، اس میں بھی یہ مثال موجود ہے. وہ چھپی ہوئی کتاب بھی شاید آپ کے سامنے کسی کتاب میں نہ گزری ہو، اس لیے میں اس کو دہراتا ہوں. آپ دیکھیں، ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے نکاح ہوتا ہے. عربی میں نکاح کو عقد بھی کہتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت ناموں پر لکھا ہوتا ہے عقد نکاح. کبھی آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کو عقد کیوں کہتے ہیں. نکاح تو قرآن میں لفظ ہے نا کہ نکاح، حضور نے فرمایا نکاح سنت، نکاح میری سنت ہے، لیکن اس نکاح کو عقد کیوں کہا جاتا ہے؟ عقد کا معنی کیا؟ اگر یہ لفظ عقد کا معنی ہمیں پتہ چل جائے تو ساری توحید سمجھ لیں. لفظ عقد کے معنی سے ہمیں واقفیت نہیں. عقد عین قاف دال، یہ تین لفظ ہیں عقد، بڑا قاف ہے، عین ہے دال. اس عقد کا معنی کیا ہے؟ عقد کا معنی ہے گرا بندھنا، گرا باندھنا. یہ رومال ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ ہے، یہ ہم نے اس کو کہتے ہیں گرا بند، یہ ہے عقد. عربی زبان میں جو عقد ہے وہ یہ معنی ہے، گرا بند. اب ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے عقد ہو گیا، اس کا معنی کہ ان کی گرا بند پکا ہوگا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے دوسری، عقد کا معنی یہ ہے. اچھا، اب مثال کے طور پر لڑکے کا نام خالد ہے اور لڑکی کا نام خالدہ، خالد اور خالدہ دونوں کا عقد ہو، نکاح ہو گیا، یعنی گرا بند گئی، نکاح ہونے کے بعد گواہ بن گئے، رخصتی ہو گئی ایک دوسرے کے، وہ ایک میاں کے گھر میں لڑکی رہنے لگی. اچھا، اب خالد کے ساتھ عقد ہوا ہے لڑکی کا خالدہ. ایک دن خالد نے یہ دیکھا کہ مکان کی جو الماری ہے، اس الماری سے یہ لڑکی خالدہ کسی اور کو دیکھ رہی ہے، کسی اور لڑکی الماری سے، اور وہ لڑکا بھی دوسری الماری میں کھڑا ہے اور یہ بھی. اچھا، اب یہ جو اس نے دیکھا، اگر اس میں غیرت ہے تو اس کو برداشت کرے گا؟ آپ بتا دیں کیوں، کیوں نہیں برداشت کرے؟ اس لیے کہ یہ جو عقد ہے نا اس کا، وہ اس کے ساتھ ہوا ہے، اس لڑکی کا عقد ہوا اس کے ساتھ، اس کی گرا بندی ہے اس کے ساتھ. اب یہ اس کی غیرت، اس کے اندر جو غیرت ہے نا، انسان کے اندر اگر غیرت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ غیرت و حمیت جسے کہتے ہیں، غیرت و حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ اس کو یہ چھوڑ دے یا سرزنش کرے، برادری کو جمع کرے، فیصلہ کرائے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ یہ لڑکی دوسرے کو دیکھ رہی ہے، دوسرے کے بستر پر نہیں گئی، دوسرے کے ساتھ نکل بھی نہیں گئی، صرف یہ لڑکی دوسرے کو دیکھ رہی ہے. اس کی اندر کی غیرت نے جوش مارا کہ یہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ گرا ہوئی میرے ساتھ اور یہ کسی اور کو دیکھ، اتنا برداشت. آپ اپنی غیرت اور حمیت کو پر اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کی بیوی ہو، میری بیوی ہو، وہ کسی غیر کی طرف آنکھ ملا کے ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں، کیا کریں گے آپ؟ نہیں برداشت کریں. کیوں؟ کہ گرا آپ کی بندی ہے اس لڑکی. اچھا، اب اس گرا کے بندنے کا نام عقد ہے، اور یہ جو لفظ ہے نا عقیدہ، یہ بھی عقد سے، عقیدہ کا معنی بھی وہی ہے، عقد کا معنی بھی وہی ہے. عقیدے کا معنی، عقیدہ توحید کا معنی ہے کہ پوری کائنات میں ہر انسان کی گرا اللہ سے بن گئی. اب ایک آدمی اتنی غیرت رکھتا ہے کہ وہ اپنی لڑکی، اپنی بیوی کو دوسرے کو دیکھنے بھی نہیں دیتا ہے. جب یہ کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا ہے، اب اگر وہ آدمی جس نے عقیدہ توحید کا اقرار کیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہماری یہ گرا اللہ کے ساتھ بن گئی ہے، اگر آپ کی گرا ایک لڑکی کے ساتھ بندی ہو، آپ یہ برداشت نہیں کرتے وہ کسی اور کو دیکھے، تو جب آپ اتنی غیرت رکھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے ہیں، تو کیا آپ کے خدا میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ آپ کلمہ خدا کا پڑھیں اور پکاریں قبروں کو؟ خدا کا کلمہ پڑھ کر، یعنی گرا اللہ کے ساتھ آپ کی بندی ہے، اور پھر مشکل کشا اللہ کے علاوہ علی کو کہیں، مشکل کشا نبی کو کہیں، حاجت روا کسی اور کو مانیں، ہر جگہ موجود کسی اور کو مانیں. آپ تو غیرت مند ہیں لڑکی کے بارے میں، لیکن آپ کا خدا، خدا نہ خواستہ یا نعوذ باللہ، اتنا بھی غیرت مند نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ سجدہ قبر پر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ مشکل کشا علی کو کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ مشکل کشا یا علی مدد کہہ کر پکار رہے ہیں، لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھنے کے بعد عالم الغیب نبیوں اور ولیوں کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کے اندر اتنی غیرت ہے، آپ کے خدا میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ ہر گناہ گار کو بخش دے گا لیکن مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا. اس لیے نہیں بخشے گا کہ مشرک جو ہے وہ اللہ کا باغی ہے. آپ اپنی مملکت کے اندر یعنی جتنے مرضی گناہ کریں، یہاں زنا کرنے والے، شراب پینے والے، جوئے والے اس جیل میں کتنے، لیکن جو آدمی مملکت سے بغاوت کرتا ہے اس کی سزا سزائے موت ہے. یہ شرک کرنا جو اللہ کے ساتھ ہے، یہ بغاوت ہے اللہ کے ساتھ. دیکھیں، آپ کوئی بھی گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، میں زنا معاف کر دوں گا، شراب معاف کر دوں گا، لیکن شرک اس لیے معاف نہیں کروں گا کہ شرک بغاوت ہے میرے ساتھ. جس طرح مملکتیں اپنے بغاوت کو معاف نہیں کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کہاں چلے گئے، ہم شرک میں مبتلا ہے، شرک کر رہے ہیں، ہمارے عقائد صاف نہیں ہے، ہمارے عقائد میں وہ صفائی نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ایسے ہے گویا کہ وہ آسمانوں سے زمین پر فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، اور اس کو پرندوں نے اچک لیا، اَوْ تَحْوِيبِهِ الرُّوحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ یا اس کو جو ہواؤں نے جنگلات میں دور دراز علاقوں میں پھینک دیا، اس کی مثال دی. ایک آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ آسمان پر چلا جاتا ہے، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، لیکن جب شرک کرتا ہے تو وہ آسمان سے گرا دیا جاتا ہے اور وہ تباہی و بربادی میں ڈوب جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، کہ توحید کیا ہے. آپ اس ایک آیت سے بھی یہ معنی سمجھ لیں جو ہماری اپنی زندگیاں ہیں یہ کہاں چلے گی. دیکھیں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر جا کر قبر سے پیر سے کہنا کہ پیر جی تم میری مشکل کو حل کر دو. یہ دیکھو جی ہم تو پیروں کو ماننے والے ہیں، ان الوہوں کو یہ نہیں پتا کہ پیروں کو یہ ماننے کا طریقہ نہیں ہے. کسی پیر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس طرح مانو. جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی کتابیں پڑھو، ان کی تعلیمات دیکھو. حضرت پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کیا لکھا ہے کہ ایک تنکا جو درخت پر ہے، ایک تنکا وہ حرکت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فرمان، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ کہتے ہیں فتوح الغیب ان کی کتاب ہے پڑھو، بنیاد طالبین پڑھو. نام پیرانے پیر کا لینا ہے اور ان کی بات ایک بھی نہیں مانتے. قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں، یہ بڑی چھوٹی سی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی آیت اگر قرآن میں توحید پر ہوتی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے، لیکن اگر ہم لوگ سمجھیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہر آدمی سے یہ کہا گیا ہے زوری بہ مثل الفستمیولا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے اس کو سنو. فستمیولا کا معنی سنو، غور کرو. فستمیولا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتے ہیں. یہ مراد یہاں صرف بت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنے کا مطلب ولی کو پکارنا، بزرگ کو پکارنا، مورت کو پکارنا، درخت کو پکارنا، آسمانوں کے ستاروں کو پکارنا، کسی مورت کو پکارنا، بزرگ کو، ولی کو، کسی کو بھی پکارنا، یا بنائی ہوئی کسی مجسمے کو پکارنا. من دون اللہ، دون اللہ جو ہے نا، دون اللہ، دون اللہ، دون اللہ کا مطلب غیر اللہ، اللہ کے علاوہ. میں نے ایک جگہ بڑے عرصے کی بات ہے، ایک
لے لیتے تھے چھوڑ نو کی بات چھوڑ، ہر دروازے پر نو علیہ السلام کو مارا، بچوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، جوانوں نے مارا، لیکن 950 سال صرف یہ پیغام دیا کہ اللہ کو پوجو اور کسی کو. لیکن انہوں نے کہا کہ تو 5 بزرگوں کو نہیں مانتا. اب اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی 5 کا ذکر آتا ہے کتابوں میں، اور یہ جو آپ دیکھ لیں اپنے ہندوؤں کے وید میں 5 پیاروں کا ذکر آتا ہے، 5 پیارے، ان 5 پیاروں کے اندر بھی 4 مرد ہیں اور 1 عورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو 5 تن کا لفظ ہم بولتے ہیں نا، یہ کوئی نیا نہیں آیا ہے. دیکھو یہ 5 تن کے اندر بھی 1 عورت ہے، 4 مرد ہیں، حضرت فاطمہ عورت ہیں اور 4 مرد ہیں، ہیں یا نہیں ہے 5 تن کے لفظ میں؟ یہ 5 تن کے لفظ پہلے سے چلے آئے ہیں. اور یہ 5، حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ یا حضور علیہ السلام، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نام پر بعد میں کیا ہوگا. بعد میں ہمارے نام پر یہ لوگ کتنا تماشا کریں گے، ہمارے نام پہ سجدے کریں گے اور 5 تن پاک کا کہیں گے. 5 تن پاک کا مطلب کیا ہے کہ 144,000 صحابہ کرام تھے، ان سارے کے تن ناپاک تھے، یہ 5 تن پاک ہیں، 5 پاک ہو گئے. یہ تو شیعہ کس طرح ہے کہ 5 پاک ہیں باقی ناپاک ہیں، زیادہ 5 تن پاک ہمارے سنی بھی کہہ رہے ہیں صاف صاف، ان کو نہیں پتا کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو 5 کو پاک بنا رہے ہیں، باقی سارے ناپاک ہو گئے. ابو بکر، عمر، عثمان کو پاک کیوں نہیں کہتے؟ یہ اصطلاح بنیادی طور پر شیعہ کی ہے کہ 5 تن پاک، باقی بھائی باقی کون ہے؟ اور ان میں بھی 1 عورت ہے اور 4 مرد ہیں، انہیں کے نام پر گھوڑے، انہیں کے نام پر سجدے، انہیں کے نام پر شروع سے چلا رہا ہے کہ 5 میں 1 عورت اور 4 مرد ہیں. ہر دور میں ایسے رہا، نوح علیہ السلام کے دور کا یہ شرک ہے کہ 5 آدمیوں کے نام کے مجسمے بنائے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا ہے اور ان الفاظ میں قرآن نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل، کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے مورتیں بنائی، مورتیاں بناتے تھے وہ، چھوٹے چھوٹے بت بناتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر، وہ بناتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا شعور آیا تو کہا ابا جان کس چکر میں پڑ گئے ہو، یہ تو مورتیں ہیں، یہ تو مٹی کی، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو باپ نے کہا ہمارے ابا اجداد یہ کرتے تھے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، شرک کی 5 قسمیں جو ہر دور میں، نوح علیہ السلام کا شرک اور طرح کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دور کا شرک اور طرح کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا شرک اور طرح کا تھا، حضور کے زمانے کا شرک اور طرح کا تھا، اور آج کے زمانے کا شرک اور طرح ہے. 5 ادوار کے شرک مختلف ہیں، لیکن 5 ادوار کے مشرک جو ہیں شرک کرنے والے، ان کا ذہن ایک ہے، ان کی بات ایک ہے. کیا کہتے ہیں؟ جو بھی شرک کرے گا نا، آپ اس کو روکو تو کہو گے ہمارے ابا اجداد یہ کرتے تھے، باپ دادا یہ کرتے تھے، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ نوح علیہ السلام نے جو روکا ان کو کہ تم ان کو کیوں پوچھ پارتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باؤ اجداد یہ کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے روکا تو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب روکا تو آذر نے اور اس کی قوم نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, ہمارے باؤ اجداد یہ کرتے. تو پیغمبر نے کہا لقد قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين, ابا جان تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. یہ پیغمبر نے کہا, یہ بات نہیں ہے کہ باپ دادے کو برا کہنا ٹھیک نہیں. باپ دادا اگر کفر پر ہو, شرک پر ہو, غلط کام کرتا ہو, اس کو ٹوکنا نبی کی سنت ہے. یہ باپ دادا جی غلط کرتے, ہاں جی باپ دادا بھی غلط ہو سکتا. باپ دادا کو نبی نہیں ہو کہ باپ اگر ساری زندگی شرک کرتا رہا ہو تو تم باپ کو باپ کہہ کر چپ کر جاؤ, یہ قرآن کے انداز کے خلاف. حضرت نوح علیہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا کیا شرک تھا کہ آذر نے فیکٹری لگا رکھی تھی بتوں کی, بت بنائے تھے, گھر میں خود بیچتا تھا, ان کی عبادت ہوتی تھی, رب واڑا بنایا ہوا تھا, نئے نئے وہ خدا بن پڑے ہوئے پکڑے ہوئے, یہ شرک تھا رب واڑا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں خود عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کا بیٹا کہنا بھی تو شرک ہے نا. خدا تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد, کہ نہ مجھے کسی نے پیدا کیا, نہ میں کسی سے ہوں, نہ کوئی مجھ سے ہے. یہ اس دور کا شرک کیا ہے کہ نیک بندے کا نام لے کر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, تو نیک آدمی جب روکتے تھے کہ نہ اللہ کا بیٹا کہو تو کہتے تھے نیک بندوں کو نہیں مانتے, تم بزرگوں کو نہیں مانتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے. خانہ کعبہ تو ایک اللہ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس میں بت رکھ دیے 360. اگر حضور علیہ السلام تشریف نہ لاتے نا, آج ہم کتنے خداؤں کو پوچھتے, ان کی تعداد ہی کہیں نہ ہوتی. وہاں تو 360 تھے نا, 361 نہیں ہوئے, لیکن یہاں ہمارے ہاں جتنے خدا ہیں آج کل بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں, وہ تو 360 سے کئی گنا زیادہ. اچھا یہ چوتھے قسم کا شرک تھا مکے کا شرک کہ کعبے میں 360 خدا رکھے. لیکن قرآن پاک نے ان مشرکوں کے بارے میں کیا کہا کہ فیضہ رقیب فلفل کتاب اللہ مخلصین اللہ الدین, کہ مکے کے مشرق یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اصل میں دینے والا اللہ ہے لیکن یہ بت اللہ کے پاس ہماری سفارش کراتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بتوں کی بلکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب مکے کے مشرق آ کر کشتی میں سوار ہوتے تھے اور کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی کے وقت وہ مکے کے مشرق کشتی میں پکارتے تھے کہ اے اللہ اب تیرے سوا میرے کشتی کو بچانے والا کوئی, تو بچائے. کیا قرآن نے کہا وَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ دَعَوُا اللَّهَ, اللہ کو پکارا مخلصین اور سچے دل سے لہ الدین. اور آگے کیا کہا قرآن نے فلما نجاہم, جب ان کو کشتی کنارے لگ جاتی اذا ہم یشرکون, پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا. یہ مکے کا مشرک کہ اللہ کو مانتا تھا لیکن ان بتوں کو کہتا تھا کہ یہ واسطہ ہے. یہ چار قسم کے شرک. اور آج کے دور کا شرک کیا ہے؟ آج کے دور کا شرک سب سے سخت ہے, اس لیے کہ مکے کے مشرک نے شرک کر کے کبھی اپنے آپ کو آج کے رسول نہیں کہا. یہ نہیں کہا تھا کہ شرک بھی کرتے رہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہو. آج کل کے دور میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے لوگوں کہ شرک میں مبتلا. جو کام وہ بتوں سے لیتے تھے وہ کام قبروں سے لیا جا رہا ہے. جو کام پتھر کی مورتوں کو سجدہ کر کے کرتے تھے یہاں وہ قبروں پہ سجدہ کر کے لیا جا رہا ہے. کہ قبر پہ وہ لوگ مورت کو سجدہ کرتے تھے یہاں 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 قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے. قبر کے سامنے سجدہ کر کے کہہ رہا پیر جی سب کچھ دے دے, منڈا لینا ہے کڑی لینا ہے, پیر پیر سے کہہ رہے ہیں. یعنی یہی تو شرک ہے کہ جو کام بت سے لیا جاتا تھا وہ اللہ کے ولی سے لیا جا رہا ہے اور ولی کو کوئی پتہ نہیں. ولی نے تو نہیں کہا کہ ایسا کرو. حضرت خواجہ علی ہجویری, خواجہ علی ہجویری یہاں بزرگ جو لاہور میں ہے اپنا, یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ شرک کرو, انہوں نے کہا تھا ہماری قبر پہ سجدہ کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تتخذوا قبری وثنی عبد, اے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنا, میری قبر کو سجدہ گانا بنانا, حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر خدا لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. وَاتَّخَذَ عَلَيْهِمُ السُّرُوجَ, اور انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ چراغ جلانے شروع کر دیے تھے. چراغ جلانا اگر قبروں پہ جائز ہوتا تو ابو بکر اور عمر رسول اللہ کی قبر پہ ضرور چراغ جلاتے. اگر ارکے گلاب سے کسی کے قبر کو دھونے سے ثواب ملتا تو ابو بکر عمر رسول اللہ کی قبر کو ارک اور گلاب سے ضرور دھوتے. کبھی یہ غور بھی کرو کہ اگر رسول اللہ کے روزے پر آج تک کسی نے ارکے گلاب سے غسل دیا ہے, بولو پھر کہاں سے آئے؟ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا, ابو بکر عمر نے نہیں کیا, وہ کیسے اسلام بن گیا, وہ کیسے دین بن گیا؟ اولیاء اللہ نے جو تعلیمات پیش کی اس پر عمل کرو. اولیاء نے کہا نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھتے. اولیاء نے کہا روزے رکھو حج کرو زکات، وہ نہیں کر نام لیتے ہیں. ہم اولیاء کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہو بھائی تم؟ اولیاء کی بات تو کرو، جو اولیاء نے کہا وہ کرو گے تو اولیاء کو ماننا ہوگا، ورنہ یہ سب دھوکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق، شرک کے مظاہر سے بچنے، شرک سے بچو، عقیدے کو پکا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو حضور کی ایک حدیث سناتا ہوں، حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ان قتلتا او حرکتا لا تشرک باللہ، تجھے جلا دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے تو کبھی شرک نہ کرنا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لو تعطینی بقراب الارض خطایا، اے انسان اگر تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس حال میں آئے کہ لو تعطینی بقراب الارض، قراب قراب کہتے ہیں ذروں کو، یہ جو زمین کے ذرے ہوتے ہیں نا اسے کہتے ہیں قراب، زمین کے ذرے. حضور نے فرمایا لو تعطینی، اگر تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ تیرے گناہ پوری زمین کے ذروں کے برابر، لو تعطینی بقراب الارض خطایا اللہ تشرک باللہ، لیکن ان گناہوں کے ذروں میں، ان ذروں میں وہ جو گناہ ذروں کے برابر ہے تیرے، ان ذروں میں شرک کا گناہ نہیں ہوگا. لآتیتک مغفرتا، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تجھے وہ بخش دوں گا. لیکن اگر شرک، ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک بنیاد، شرک توحید بنیاد ہے عقیدے کی، اور شرک ایسا گناہ ہے جو اس بنیاد کو کاٹتا ہے اور بنیاد کو سیوپ کی طرح لگ جاتا ہے اور بنیاد کو تباہ و برباد کرتا ہے. اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید پر پختہ رہنے کی توفیق. لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی. ہمیں لا الہ الا اللہ کو اس کے حقیقی اور سچے معنی کے ساتھ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.